پہلے نہیں انہوں نے دیکھی. اس کے بعد ماؤنٹ ایوریسٹ پر بھی اس کے اثرات دیکھے گئے, بہت سارے ایولانچ ہوئے, کیمپ دب گئے, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ماؤنٹ ایوریسٹ کو ہر وقت سر کرنے کے لیے کوہ پیماؤں کی ٹیمیں ہوتی ہیں, اور 17 کوہ پیما بھی ہلاک ہوئے ہیں اس زلزلے کے دوران. اور اب جو ہلاکتوں کا سلسلہ ہے, کل ہمارے جو نمائندے ہیں اسٹیو ہرمن, وہ تھائی ایئر لائن کی ایک پرواز پر تھے اور اس میں اور بھی صحافی اور جرنلسٹ سوار تھے, اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ کوشش کر رہے تھے کہ وہاں پر موجود باقی اترنے کی کوشش کی جائے, لیکن کسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہوائی اڈے پر, جو کٹمنڈو کا ہوائی اڈہ ہے, وہاں پر نقصان پہنچا ہے جس کی وجہ سے کافی مسئلہ ہو رہا تھا فلائٹس کو اترنے کا, تو بہت دیر تک ہوا میں پرواز کرتا رہا. ہمیں امبیسیڈر صاحب نے دوبارہ جوائن کیا ہے, خوش آمدید کہتے ہیں امبیسیڈر صاحب آپ کو.
جی بڑی مہربانی.
جی سر, زلزلے کے وقت آپ وہاں پر موجود تھے کٹمنڈو میں, اور صورتحال کا بخوبی جائزہ لے رہے ہیں جب سے یہ سارا واقعہ ہوا ہے. اس وقت موجودہ صورتحال کیا ہے, اور دنیا بھر سے جو امدادی ٹیمیں بھی آئی ہیں اور اس کے علاوہ امدادی کاروائیاں کی جا رہی ہیں, ان کے بارے میں کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں, کس حد تک مؤثر ثابت ہو رہی ہیں؟
جی اب آج کے روز کافی حالات بہتر ہوئے ہیں, پارشلی جو چیزیں ہیں وہ ریسٹور ہونا شروع ہو گئی ہیں. جی الیکٹریسٹی آج کافی علاقوں میں, کھٹمنڈو کی بات کر رہا ہوں, جی کافی علاقوں میں الیکٹریسٹی اور ٹیلی کمیونیکیشن جو نظام ہے وہ ریسٹور ہو گیا ہے, اور بازار میں بھی جو ٹریفک ہے اس میں کچھ بہتری آئی ہے. ادروائز پچھلے 2-3 دنوں میں تو مکمل طور کے اوپر بازار بھی بند تھے, لوگ جو تھے وہ سڑکوں, فٹ پاتھوں کے اوپر اور دوسرے میدان جو خالی تھے ان میدانوں پہ انہوں نے میک شفٹ ارینجمنٹ کی ہوئی تھی, لیکن آج جو ہے وہ کچھ حالات بہتر ہوئے ہیں, کچھ لوگ واپس اپنے گھروں کی طرف بھی چلے گئے ہیں. اور اس جھٹکوں کا جو سلسلہ تھا, آفٹر شاکس کا جو سلسلہ تھا, جو آج تک رہ گیا ہے, آج صبح کے بعد مزید کوئی اتنی شدت والے جو ہے جھٹکے نہیں ہوئے, جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں واپس اپنے گھروں کی طرف گئے ہیں اور زندگی معمول کی طرف جو ہے آنا شروع
ہو گئی ہے. اچھا میرے سے سوچ یہ بتائیے گا کہ نیپال میں رہائش پذیر پاکستانیوں کی صورتحال کیا ہے؟ ابھی تازہ ترین اطلاعات ہمیں یہ بھی ملی ہیں کہ پاکستان سے 59 لوگوں کو نکالا گیا ہے, جو فوج نے وہاں سے نکالا ہے. کیا سفارتی عملہ بھی اس میں شامل ہے, جو اس کو نکالنے کی کوئی صورت کی جا رہی ہے؟
جی آپ کی بات کٹ رہی ہے.
جی میں, میرا یہ سوال تھا کہ آج کی یہ اطلاعات ہیں کہ 59 پاکستانیوں کا انخلا کیا ہے پاکستان کی فوج نے نیپال سے, تو کیا جو سفارت خانہ ہے وہاں سے بھی عملہ نکالا جا رہا ہے, یا کچھ اور پاکستانیوں کا انخلا بھی ممکن ہے کہ کروایا جائے؟
جی نہیں, ابھی مکمل طور پر پاکستان جانے کا کوئی پروگرام نہیں ہے. یہ بیسکلی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی فیملیز کو یہاں سے پاکستان بھیجنا چاہ رہے تھے, تو ان لوگوں کا انخلا ہوا ہے, جس میں ہمارے اسٹاف ممبرس کی بھی فیملیز تھیں وہ پاکستان گئی ہیں, لیکن زیادہ تر جو ہے وہ عام پاکستانی جو ہمارے یہاں مختلف محکموں میں ملازمت پیشہ لوگ ہیں, ان کی فیملیز اور بچے جو ہیں اور ان کی خواتین جو ہیں وہ پاکستان کی طرف گئی ہیں.
اچھا جی, خبروں کے مطابق سر کھٹمنڈو کا جو ہوائی اڈہ ہے اس پر بہت ہجوم تھا, باہر سے آنے والی پروازوں کو, جو امدادی پروازیں بھی تھیں, کل ہمارے نمائندے اسٹیو ہرمن بھی جس پرواز میں سوار تھے ان کو, اس کو بھی کلکتہ جانا پڑا کیونکہ ریفیول کرنا پڑا تھا, وہ چکر کاٹتے رہے. تو اب وہاں پر صورتحال کیا ہے, کیا امدادی ٹیموں کو لے کر جو جہاز آ رہے ہیں وہ ان کا اترنا آسان ہوا ہے کچھ؟
جی جی بہت دیر ہوا ہے, کل ہماری پاکستان کی طرف سے بھی ایئرکرافٹ آنے تھے, 2 ایئرکرافٹ آنے تھے جو اسسٹنٹس, ریلیف اسسٹنٹس اور میڈیکل ٹیمز کو لانا تھا انہوں نے, لیکن وہ نیپال کی طرف سے ہمیں انفارچونیٹلی کلیئرنس نہیں مل سکی تھی کل. اور ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ کیونکہ بہت زیادہ کنجیشن ہے نیپال ایئرپورٹ کے اوپر, اور وہ اس چیز کو بھی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو نیپالی جو باہر جانے کے لیے خواہش مند ہیں ان کو پرائیورٹی دی جائے, ان کی کمرشل فلائٹس جو ہیں وہ یہاں اتاری جائیں, اور پھر ان کی پرواز جو ہے ان کے ڈیسٹینیشن کو جائے, جس وجہ سے یہ ان کو پھر انہوں نے موخر کر دیا. لیکن آج پاکستان کے بھی 2 ایئرکرافٹ ہیں, میڈیکل ٹیم اور ریسرچ اینڈ ریسکیو ٹیم کے ساتھ اور میڈیکل ایڈ ریلیف اسسٹنس کے ساتھ آج وہ یہاں پاکستان پہنچے, اور پاکستان کی طرح ہی باقی ملکوں کو بھی ریلیف اسسٹنس کی جو ایئرکرافٹ تھے ان کو بھی آنے دیا گیا ہے.
تو اس کا مطلب ہے کہ اب جو امدادی کوششیں کی جا رہی ہیں وہ کافی حد تک مؤثر ثابت ہو رہی ہیں, جیسا کہ آپ نے کہا کہ لگتا ہے کہ صورتحال بہتری کی طرف جا رہی ہے اور کچھ معمول کی طرف زندگی لوٹ رہی ہے.
جی میں صرف آپ کو کٹمنڈو کی بات کر رہا ہوں
جی,
لیکن
دور دراز علاقوں کی جو صورت
کے مطابق جو ہے بہت سے ایسے علاقے ہیں, بہت سے ایسے ریموٹ ریجنز ہیں, ہلی ڈسٹرکٹ, جہاں پہ ان کی ابھی تک پہنچ نہیں ہو سکی کیونکہ وہاں روڈز کو جو ہے بہت خراب ہوئی ہیں, لینڈ سلائڈ ہوئی ہیں, اور انفارچونیٹلی یہ ہوا ہے کہ موسم بھی یہاں بہت خراب پچھلے ایک دو دنوں میں رہ گیا ہے. آج بھی صبح سے لے کے دوپہر تک جو ہے وہ بڑی سخت تیز بارش ہوتی رہ گئی ہے, جس کی وجہ سے یہ جو ریسکیو جو مشنز ہیں وہ دور دراز علاقوں میں نہیں جا سکے.
بہت بہت شکریہ امبیسیڈر ارشد سعود کھوسا صاحب ہمارے ساتھ تھے, نیپال میں پاکستان کے سفیر ہیں. سر آپ کا بے حد شکریہ, آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ جی. السلام علیکم جی. اب ہمارے ساتھ ہیں سعودی عرب سے, ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے خالد خورشید صاحب نے. السلام علیکم خالد صاحب.
وعلیکم السلام.
خالد صاحب, سعودی عرب میں کل سے یہ خبر آئی ہے کہ قاسم یونیورسٹی جو ہے, اور قاسم شہر بھی شاید نام شہر کا بھی یہی ہے, وہاں پر ایک زیر تعمیر عمارت کے گرنے سے مزدور وہاں پر دب گئے, جن میں زیادہ تر تعداد جو تھی وہ پاکستان سے اور یا ایشیا کے لوگوں کی تھی. تو کئی متضاد قسم, پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ شہر دراصل ہے واقعہ کہاں پر ہے, کسی بڑے شہر کس کے قریب؟
دراصل یہ قسیم ہے شہر
جی,
یہ ریاض کے شمال مشرق میں ہے 300 کلومیٹر دور. وہاں یونیورسٹی کا کنونشن سینٹر زیر تعمیر تھا
جی,
تو زیر تعمیر کنونشن سینٹر یہ منظم ہوا, اس میں 50 کے قریب مزدور دب گئے تھے, جس میں اب تک 12 افراد کے ہلاک ہونے کی تصدیق ہوئی ہے, جس میں 10 پاکستانی ہیں, ایک انڈین ہے اور ایک مصری انجینئر ہے.
اچھا, تو یہ زیر تعمیر, اب یہ بتائیے گا کہ جو امدادی کاروائیاں اس سلسلے میں کی جا رہی ہیں, کیونکہ ہم نے مختلف اخباروں میں گورنر جو اس علاقے کے ہیں ان کا وہ پڑھا ہے پیغام کہ ان کی نگرانی میں سرگرمیاں ہو رہی تھیں, امدادی سرگرمیاں اور کاروائیاں کی جا رہی تھیں, اب تک کیا صورتحال ہے, امدادی کاروائیاں کس حد تک مؤثر ہوئی ہیں؟ لیکن جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ کوئی 12 کے قریب لوگوں لاشیں نکالی جا سکی ہیں, تو باقی مزدور جو دبے تھے ملبے کے نیچے ان کو نکالا گیا ہے یا ابھی کوششیں کی جا رہی ہیں؟
جب یہ حادثہ ہوا تو فوری طور پر یہاں سعودی ہلال احمر اور دیگر امدادی کارکن فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچے تھے, ایئر ایمبولنس بھی طلب کی گئی تھی. گورنر قسیم جو ہیں پرنس فیصل بن مشل, یہ خود موقع پہ پہنچے تھے اور انہوں نے امدادی کاروائیوں کی نگرانی کی تھی. اب پاکستانی سفارت خانے نے ہمیں تصدیق کی ہے کہ 10 پاکستانی اس میں جاں بحق ہوئے ہیں, ان کے نام بھی انہوں نے جاری کیے ہیں اور ان کی میت اب پاکستان لے جانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں.
تو اس سلسلے میں پاکستان کا سفارت خانہ جو ہے وہاں سے ان کے ساتھ مستقل رابطے میں ہے, سعودی حکام بھی؟
جی, نہ صرف رابطے میں بلکہ پاکستانی سفارتکار خود قسیم پہنچے ہیں, جائے وقوع پر موجود ہیں, اور پاکستانی سفارت خانے نے ایک ہیلپ لائن بھی قائم کی ہے تاکہ جو مرنے والے متاثرین کے جو ورثہ ہیں وہ رشتہ دار ہیں وہ رابطہ کر سکیں اور ان کے علاج معالجے میں اور جو لاشیں ہیں ان کو وطن واپس لے جانے میں مدد کر سکیں.
تو خالد صاحب, ہمارا یہ پروگرام سنا جا رہا ہے پاکستان میں, کافی جگہوں پر سنا جاتا ہے, کیا اس سلسلے میں جو ہیلپ لائن کی آپ بات کر رہے ہیں اس کا کوئی نمبر یا کوئی ایسا آپ کے پاس کانٹیکٹ ہے جو اگر ہم اپنے سننے والوں کو بتائیں تو وہ وہاں پر رابطہ کر سکیں؟
ہیلپ لائن کا نمبر انہوں نے جاری کیا ہے اور جو پاکستانی سفارت خانے کے جو نمبر ہیں ان سے بھی رابطے کیا جا سکتا ہے. انہوں نے جاں بحق ہونے والے پاکستانیوں کے نام جاری کیے ہیں, اس میں محمد ریاض ہیں, ذاکر دین ہیں, محمد کامران شیخ ہیں, محمد ندیم ہیں, محمد صغیر ہیں, جاوید اقبال ہیں, جبکہ سفارت خانے کے حکام کا کہنا ہے کہ 2 پاکستانی عابد اور یاسر ابھی لاپتہ ہیں, ان کی تلاش کا کام جاری ہے اور اس کے لیے جدید آلات اور سراغ رسا کتوں کی مدد بھی لی جا رہی ہے اور ممکن ہے کہ تھوڑی کچھ دیر بعد ان کی لاشیں بھی ملبے سے نکال لی جائیں.
تو آخری میرا سوال تو یہ آپ بتائے گا خالد صاحب کہ کیا اب اس بات کا امکان نہیں رہ گیا کہ ملبے میں سے لوگوں کو زندہ مزید کو نکالا جا سکتا ہے یا اس کی امیدیں اب ختم ہو گئی ہیں؟
نہیں, میرا خیال ہے کہ 50 سے زائد مزدور کام کر رہے تھے, اس میں بیشتر جو ہیں جو لاشیں تھیں وہ نکال لی گئی ہیں, 2 لاپتہ تھے ان کو تلاش کی جا رہا ہے, باقی جو زخمی ہیں وہ مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں, اس میں سے چند ایک کی حالت تشویشناک ہے, باقی تو معمولی زخم آئے.
تو کافی مطلب سارے لوگ نکالے جا چکے ہیں ملبے کے اندر سے؟
جی جی بالکل.
بہت بہت شکریہ, ہمارے ساتھ تھے اردو نیوز جدہ سے خالد خورشید, سینئر ایڈیٹر تھے. بہت بہت شکریہ خالد صاحب, آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. اب ہم بات کرتے ہیں, شہاب کرنی صاحب نے ہمیں بالٹیمور سے جوائن کیا ہے. پہلے ایک چھوٹی سی ہم بریک لے لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنے اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے جو بالٹیمور کی صورتحال کے بارے میں ہے. تو آئیے ایک چھوٹی سی بریک, اسٹیشن آئی ڈی, اور اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں.
کیا ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے؟ دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جنگ؟ عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی؟
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ پروگرام سن رہے ہیں جہاں رنگ. آئیے اب آپ کو ہم وہیں سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں جہاں سے ہم نے یہ سلسلہ ختم کیا تھا. بالٹیمور آپ کو لیے چلتے ہیں. یہ واشنگٹن ڈی سی کے قریب ایک شہر ہے, ریاست میری لینڈ کا شہر ہے بالٹیمور, جہاں پر گزشتہ ہفتے ایک شخص کو کی موت ہو گئی تھی. فریڈی گرے اس کا نام ہے. پولیس کی تحویل میں جب وہ تھا اور جب اس کو گرفتار کیا گیا اس وقت وہ زخمی ہو گیا, اس کے بعد اس کی موت ہو گئی اور کل تدفین تھی اس کی. اس کے بعد تدفین پرامن رہی, اس میں بڑے بڑے نمائندہ لوگوں نے شرکت بھی کی. اس وقت تک حالات بالکل معمول پر تھے, لیکن اس کے بعد صورتحال میں کافی انریسٹ وہاں پر ہوا اور لوگوں نے کافی ہنگامہ کیا. پولیس کے اوپر بھی حملے ہوئے, پولیس کی وین کو نظر آتش کر دیا گیا اور اس طرح کی وہاں پہ صورتحال اتنی گھمبھیر ہوئی کہ ہنگامی صورتحال کا گورنر کو نفاذ کرنا پڑا اور نیشنل گارڈز کو بھی تعینات کر دیا گیا تاکہ صورتحال کو مزید بگڑنے سے بچایا جا سکے. اس وقت بالٹیمور سے ہمارے ساتھ ہیں شہاب کرنی. السلام علیکم کرنی صاحب.
جی وعلیکم السلام.
بہت بہت شکریہ شہاب صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ دینے, ہمارے ساتھ بات کرنے کا. بالٹیمور کی صورتحال ہمارے سامنے ہے, ہم اپنے سننے والوں کو ابھی بتا بھی رہے تھے. اب یہ بتائیے گا کہ صورتحال کس حد تک گھمبیر ہے اور جو ایمرجنسی کا نفاذ کیا گیا, اور خاص طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ بہت سارے جو گروہ ہیں وہ چیزوں لوٹ مار کر رہے ہیں اور وہاں شہر میں گاڑیوں کو, دوسرے جائیداد و املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. آپ چونکہ وہاں پر مقیم ہیں, خود سے صورتحال بتائیے بات سننے والوں کو.
جی, ایک مخصوص علاقہ ہے جو منڈومن مال کہلاتا ہے, بہت ہی مطلب کم سرکل کے اندر جو ہے یہ سارے واقعات ہوئے ہیں. پورے شہر میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے.
اچھا.
خاص علاقہ ہے اور جہاں پر وہ تدفین کل تھی اس بچے کی, تو وہاں سے یہ تقریباً وہی علاقہ ہے جو ایک مائل کے ریڈیس کے اندر ہے.
اچھا.
اور اس میں جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا کا جو ایک ہائپ ہے اور سوشل میڈیا کا, اس کی بہت بڑا فیکٹر ہے وہ جو اس چیز کو, کیونکہ وہ بچوں کے اسکول کے ختم ہونے کا وقت بھی تھا, بچے اسکول سے واپس آ رہے تھے.
جی.
تو کچھ بچوں نے جو ہے ظاہر ہے کہ مطلب پتھراؤ کیا اور کیا, لیکن پھر پولیس نے اس کو صحیح سے ہینڈل نہیں کر پائی, کیونکہ پولیس جو ہے اس چیز کو ویژولائز نہیں کر پائی تھی کہ یہ صورتحال کیسے ڈیولپ ہوگی, اور اس میں ذرا سا وقت لگ گیا. اور اس گیپ کے اندر جو ہے وہ ایک سی وی ایس فارمیسی ہے, اس میں پہلے بچوں نے لوٹ مار مچائی اور اس کے بعد اس کو آگ لگا دی, تو اس سے چیز جو ہے وہ یہ بڑی ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ جو گورنر ہے میریلینڈ کے, وہ کوئی چار گھنٹے تک ویٹ کرتے رہے میئر کی طرف سے, کیونکہ جب تک میئر کی طرف سے نہ کہا جائے کہ اسٹیٹ نے نیشنل گارڈ بھیجنے ہیں, وہ اپنی طرف پہ نہیں ایکٹ کر سکتے تھے.
جی.
تو اس میں چار گھنٹے کا ڈیلے ہو گیا, تو اس وجہ سے ڈیمیج ذرا بڑھ گیا ہے.
اچھا, اب یہ بتائیے گا کہ آپ نے بتایا کہ یہ تو صرف ایک میل کا علاقہ ہے جہاں پہ یہ ساری ہنگامہ آ رہی ہے, کیا وہاں پر کچھ پاکستانی کمیونٹی کے گھر بھی ہیں یا لوگ ہیں, یا کسی طرح سے ایسے تو نہیں ہوا کہ جب کسی ایک کمیونٹی کی طرف سے کوئی اس طرح کے رد عمل کا اظہار ہوتا ہے, کسی امتیازی رویے کے خلاف شکایت ہوتی ہے؟
نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور اس میں رہائشی جو ہے وہ کم ہیں, گروسری کے چھوٹے اور گیس اسٹیشن زیادہ ہیں, لیکن کوئی ایسی چیز اس نقطے سے آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جی اس کو کوئی خاص لوگوں کو ٹارگیٹ کیا گیا ہے, یا ایسی کوئی بات نہیں.
اچھا, تو ہمارے ساتھ اس وقت رمضان رانا صاحب بھی ہیں جو گزشتہ وہ جو پاک امریکن لائرس فار ہیومن رائٹس, لیگل فار ہیومن اینڈ لیگل رائٹس کے بانی بھی ہیں. السلام علیکم رمضان صاحب.
وعلیکم السلام. جی
بہت بہت شکریہ رمضان صاحب ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ بات کرنے کا. ابھی ہم بات کر رہے تھے شہاب گنی صاحب چونکہ خود بالٹی موڈ میں ہیں, تجزیہ کار ہیں, صورتحال کے بارے میں بتا رہے تھے کہ ایک خاص علاقہ ہے جہاں پر یہ ہنگاموں کی صورتحال ہوئی ہے. آپ یہ بتائیے گزشتہ کچھ عرصے سے امریکہ میں کچھ ہنگامے اور پولیس کے امتیازی رویے کے بارے میں کچھ واقعات سامنے آئے ہیں جس کے بعد مظاہرے بھی ہوئے ہیں اور اس کے رد عمل پر شکایت کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے, تو یہ ساری جدوجہد جس کو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ہم کس زمرے میں لائیں گے؟ سول رائٹس کے, شہری حقوق کے زمرے میں لائیں گے یا صرف یہ شکایت اور رد عمل ہے مبینہ طور پر امتیازی سلوک کے خلاف؟ کس طرح سے اس کو دیکھیں گے؟
یہ دیکھیے جی, میں روڈی کینٹ, لاس اینجلس کیلیفورنیا سے لے کر فریڈی گرے بالٹیمور کے واقعات تک جو بڑے واقعات ہوئے ہیں, اوہایو میں ہوئے, کینسس میں ہوئے ہیں, فلاڈیلفیا میں ہو چکے ہیں, بہت سارے واقعات ہوئے ہیں, یہ نئے نہیں ہیں
جی.
کیونکہ امریکہ کی بنیاد ہی نسل پرستی پہ رکھی گئی جس میں بہت سارے لوگ مختلف وقت میں جو ہے اس چیزوں کے جو ہے شکار ہوئے ہیں, جس میں کبھی جو ہے وہ کیتھلک ہوئے تھے, پھر یہودی ہوئے, پھر جرمن ہوئے, جاپنیز ہوئے, چائنیز ہوئے, اور آج کل سیاہ فام ہے, لاتینو ہے, یا مسلم کمیونٹی ہے. کیونکہ ہم نیو یارک میں رہتے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ یہ چیک پوائنٹ بنائے گئے ہیں جو کبھی صرف جو ہے ڈرنک اینڈ ڈرائیونگ کے لیے ہوتے تھے یا کوئی باغی جو ہے مجرم ہوتا ہے, لیکن یہاں ہمیں کھڑے کر کے جو ہے چیک کیا جاتا ہمیشہ, جو کہ بڑا احتجاج کا باعث بن رہا ہے
جی.
اور معصوم سے شہریوں کو جو ہے کیا وجوہات ہیں کہ پولیس سے اتنی ڈرتے ہیں کہ وہ دیکھ کر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں, اور پھر پولیس جو ہے بغیر دیکھے جو ہے گولی مار دیتی ہے, جبکہ یہ بھاگنا کوئی جرم نہیں ہے. ہو سکتا کوئی بھی ریزن ہوتی ہے, انسان جو ہے نفسیاتی اثرات کا بھی ہوتا ہے, لیکن یہ ایک حقیقت ہے.
اچھا,
اور دوسری سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہاں پر جو کریٹ ہو رہی ہے کہ امریکہ کی جیلیں جو ہیں یہ ایک انڈسٹری بن چکی ہے جو جس کو نجی کمپنیاں جو ہیں رن کرتی ہیں اور وہ کاروبار کرتی ہیں, اور یہاں کا انسان جو ہے گرفتار کر کے ان کو جیلوں میں اس طرح ڈالا جاتا ہے جیسے بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں, اور یہ ایک بہت بڑا کاروبار ہے. اس لیے معمولی چھوٹے چھوٹے مقدمات میں اتنے جو ہے سینکڑوں لوگ جو ہے جیلوں میں بھرے پڑے ہیں, جن کو آدمی دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یار یہ صرف اور صرف یہ کاروبار ہے, اور یہ ایک بہت بڑا.
لیکن رمضان صاحب یہاں تھوڑا سا میری کچھ ہماری آبزرویشن یہ بھی ہے کہ عام طور پر ظاہر ہے کہ کافی پرچار ہے یہاں پر, کوشش بھی کی جاتی ہے کہ انسانی حقوق کا خیال رکھا جائے, شہری آزادیوں کا خیال رکھا جائے, کیونکہ یہ سب کچھ آئین کا ایک حصہ ہے. لیکن اس کے باوجود کیا کرنے کی ضرورت ہے جو ان ساری چیزوں پر, یہ آپ نے چیزیں تو گنوا دیں, لیکن کیا صورتحال پر قابو پانے کے لیے, صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے کیا اقدام کرنے کی ضرورت ہے پازیٹیو انداز میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو؟
دیکھیے, اس ایک تو ایک تو امریکہ کے اندر جو ایشو ہے کہ یہاں پر جو ہے جاب لیس بہت بڑا ایشو ہو گیا ہے, جس میں بلیکس امریکن جو ہیں وہ 50% جو ہے جاب لیس ہے, یعنی ان کو 50% کو جاب ہی نہیں ملتا, جس سے جو ہے کرائم میں جو اضافہ ہو رہا ہے. اور دوسری طرف جو تدابیر لی ہیں اس میں آپ دیکھیے کہ تدابیر میں کیا ہے کہ ہر روز جو ہے انسانی آزادیاں جو ہے سلب ہو رہی ہیں. آج ہم یہ خبر سن رہے ہیں کہ اب جو ہے پولیس والوں کو باڈی کیمرے دیے جائیں گے, جس کا مطلب یہ ہے کوئی چلتا پھرتا ایک جاسوس ہے جو انسانوں کی جو ہے نجی زندگی میں جو مداخلت کرے گا.
لیکن رمضان صاحب اس کی تو دوسری
تدابیر جو ہے ہونی چاہیے کہ ان کا جو ہے پولیس کا سلوک کیا ہے, یہ ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے جو کبھی پولیس سے واسطہ پڑتا ہے. پولیس جو ہے وہ کبھی, اور خاص طور پر میں بات کر رہا ہوں جہاں پر اقلیتیں رہتی ہیں, وہاں پولیس کا جو سلوک ہے وہ بہت ہی ناروا ہے, بہت ہی ناروا.
شہاب کرنی صاحب سے بات کرتے ہیں, یہ ہمارا کنکلوڈنگ ریمارک ہوگا. شہاب صاحب, آپ جیسا کہ کہہ رہے تھے کہ میڈیا کی ہائپ بھی ہے اور بہت سارا, تو اب جو صورتحال ہے اس وقت آپ بتا رہے ہیں وہ جو ایک میل کا دائرہ کار تھا جس کے اندر یہ ساری چیزیں تھیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب صورتحال معمول پر آ رہی ہے آہستہ آہستہ؟
جی بالکل, معمول پہ آ رہی ہے. اور جو مقامی لوگ ہیں, اور خاص کر جیسے رمضان صاحب نے بات کی جو افرو امریکنز ہیں, تو وہ کمیونٹی اور اس میں پیس مارچ اور جو چرچز ہیں ان کے
جی.
وہ خاصے کل سے موبلائز ہو گئے ہیں رات سے, اور کافی اچھا جو ہے اس کا امپیکٹ ہو رہا ہے. اور بالکل ان کی بات سے پورا اتفاق میں کرتا ہوں کہ اصل میں یہ اکنامک ڈسپیریٹی ہے ہیوز اور ہیو ناٹس کے اوپر. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پریزیڈنٹ اوباما کا الیکشن تھا وہ ایک بہت بڑا فیکٹر بھی پیدا ہوا ہے کہ اتنی جو فیلنگز ہیں وہ انٹینس ہو گئی ہیں, اور خاص کر جو پولیس کی مشینری ہے بہت سے اسٹیٹ میں, بہت سے شہروں میں, وہ اس میں بھی ڈسپیریٹی ہے. خاص یہاں بالٹیمور میں تو 50-50 ہے, لیکن اور جگہوں پہ اس کا ریشو بڑا مطلب برابر نہیں ہے. وہ بہت بڑا ایک جو ذاتی رویے ہیں اور سوچ ہے वो आपको नजर आती है इन एक्शंस में, और ये जो चीजें हो रही हैं वो उसका रिएक्शन है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे बाल्टीमोर से शहाब करनी साहब, और उसके अलावा पाक अमेरिकन लॉयर्स फॉर ह्यूमन एंड लीगल राइट्स के बानी रमज़ान राना, जो हमें सूरत हाल के बारे में बता रहे थे। तो आइए अब हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अफगान सदर अशरफ गनी के दौरे भारत की। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मेरी फिर भी बात होगी। हमारे साथ हैं इस वक्त सरवर अहमद जई और डॉक्टर मुनीश कुमार भारत से हमें ज्वाइन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सरवर साहब।
वालेकुम
अस्सलाम। आदाब डॉक्टर मुनीश। अभी डॉक्टर मुनीश हमें ज्वाइन करते हैं, उतनी देर तक हम बात करते हैं। सरवर साहब, भारत के ने अफगानिस्तान के साबिक सदर हामिद करज़ई के ज़माने में काफ़ी अच्छे उनके ताल्लुकात थे, और लगता था क्योंकि काफ़ी दौरे भी करते थे हामिद करज़ई साहब उस मुल्क के। लेकिन अभी भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी एक ऐसे अफगान लीडर से मुलाकात करें हैं जिन्होंने अपने इलेक्शन के बाद बीजिंग का और इस्लामाबाद का दौरा किया, और उसके बाद बड़ी तरजीही बुनियादों पर उनका रवैया सामने भी आता है। इस सारे तनाजुर के अंदर आप अफगानिस्तान और अशरफ गनी साहब के दौरे को कितना अहम देखते हैं?
जी बेहद, आपको पता है कि इंडिया के ताल्लुकात हिस्टोरिकली अफगानिस्तान के साथ हमेशा अच्छे रहे, हत्ता कि वहाँ पे सोवियत यूनियन भी था जो सारे अफगान पाकिस्तान की तरफ हिजरत किया था, तो फिर भी इंडिया प्रो कांग्रेस गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा था, तो उसके कुछ तारीखी वजूहत है। लेकिन बहरहाल अशरफ गनी का जो ये सफर था इंडिया के लिए बहुत जरूरी था पॉलिटिकल लिहाज से, क्योंकि पुराना सदर जो था सदर करज़ई, उसके रवाबित पाकिस्तान के साथ अक्सर अच्छे न रहे और अक्सर मुश्किल बहुत ज्यादा थे पाकिस्तान के साथ, तो उसने इंडिया की तरफ बहुत ज्यादा रुझान किया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान भी खुश नहीं था। लेकिन पाकिस्तान भी और इंडिया भी एक नए लीडर की तरफ देख रहा था कि कौन आ रहा है किसको प्यार। लेकिन
जी जी बिल्कुल जी सरवर साहब जी।
लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल थे जो आजकल अशरफ गनी वहाँ पे जा रहे, मेरे ख्याल में उसने सारी पड़ोसी या जो हमसाए ममालिक थे उसमें आखिर इंडिया के लिए चला गया, क्योंकि उसकी कुछ वजूहत है। फिर वो चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ रवाबित बहुत अच्छे करें, क्योंकि बहुत जरूरी था और पाकिस्तान ने भी यह ध्यान किया था, और आजकल और आज तक रवाबित बहुत अच्छे रहे। लेकिन फिर भी गनी पर बहुत ज्यादा इंटरनल प्रेशर था अफगानिस्तान में कि वो इंडिया पे कम्प्लीटली गिव अप मत करो, जब तक पाकिस्तान के साथ हमारे रवाबित एक अच्छे लेवल तक नहीं पहुंचे होंगे तो इंडिया को बिल्कुल कंप्लीट इग्नोर मत करो। लेकिन फिर भी इंडिया जो है मिलिट्री के बगैर इकोनॉमिकली अफगानिस्तान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अफगानिस्तान के लिए बहुत सख्त इकोनॉमिक एड की जरूरत है जो इंडिया ने अभी तक हेल्प किया है। लेकिन मेरे ख्याल में कोई मिलिट्री कोई दूसरा समझौता नहीं होगा इंडिया के साथ।
अच्छा, डॉक्टर मुनीश कुमार हमारे साथ हैं। आदाब डॉक्टर मुनीश।
आदाब
डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की अफगान सदर अशरफ गनी के साथ, और उन्होंने यही कहा कि भारत और अफगानिस्तान के ताल्लुकात अगरचे जुग्राफ़ी हदूद भी हैं, अगरचे सियासी रुकावटें भी हैं, इसके बावजूद फल फूल रहे हैं। आपके ख्याल में भारत का अफगानिस्तान की नई हुकूमत के साथ आने वाले दिनों में ताल्लुकात की समत या डायरेक्शन क्या रहेगी?
देखिए, एक बात मैं इस चीज़ को मैं मानता हूँ कि जो दो देशों के बीच दो मुल्कों के बीच जो रिश्ते होते हैं वो जो लीडर्स के बीच में क्या रिश्ते हैं वो बहुत ही सतही बहुत ही ज्यादा माने नहीं रखते हैं, क्योंकि आप देखिए हिंदुस्तान में चाहे कांग्रेस की सरकार हो बीजेपी की सरकार हो जो रिश्ते होते हैं वो थोड़े से ऊपर नीचे होते जरूर हैं, लेकिन जो मेन चीजें जो होती है जो बेसिस होता है दो देशों के बीच के रिश्तों का वो नहीं बदलता है। और इसीलिए कि वहां पे अफगानिस्तान में किसकी सरकार हो उससे हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते में कोई इफेक्ट हो जाए ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि बहुत सारा स्टेक्स हिंदुस्तान का अफगानिस्तान के अंदर है। आज जैसे अफगानिस्तान के लीडर ने गनी साहब ने जो कहा कि 30 लाख से ज्यादा 30 मिलियन अफगानीज पुश्तो और इस तरह के लोग जो है वो हिंदुस्तान में रहते हैं, वो अफगानिस्तान और हिंदुस्तान आते जाते हैं, तो ये एक मसला जो है वो उसको हमें इस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। रही बात कि जिस तरीके से आज जो सिग्नल्स मिल रहे हैं वो पहला सिग्नल जो मिला है इन दोनों के बातचीत का
जी।
वो ये मिला है कि दोनों लोग इस बात के लिए कमिटेड हैं
कि जो टेररिज्म है वो टेररिज्म के हम चेहरे को हम क्वालिफाई नहीं करेंगे, गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म में हम डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, जो पाकिस्तान और अमेरिका की तरफ से होता रहा है। तो और उसे लॉक स्टॉक एंड बैरल, ये जो वर्ड जो है वो इस्तेमाल हुआ है आज कि अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के बीच और इस पूरे खित्ते में कि जितने भी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी।
इसके बारे में मैं
बात जो इंपॉर्टेंट जो हुई है वो ईरान से, अफगानिस्तान से और पाकिस्तान के जरिए रोड की बात हुई है कि सड़क से जो है माल आ जा सके, उसके लिए ये लोग जो है आगे बढ़ेंगे और सार्क के देशों में जाकर के वो कुछ वो उस तरह की मीटिंग करेंगे ताकि जो अफगानिस्तान का बिजनेस जो है वो हिंदुस्तान और बाकी साउथ एशिया के ममालिक अलग अलग कंट्रीज में जो है वो आए
आ जा सके।
तो एक एक ये कहा जा सकता है कि बेसिकली जो चाइना वो गए, पाकिस्तान वो गए, गरी साहब हिंदुस्तान आए हैं इन सब चीजों को एक रिप्रोचमेंट के लिए बातचीत करने के लिए और ये बताने के लिए कि हम लोग जिस रास्ते पे चल रहे हैं उस रास्ते पे जो है वो हमें कंटिन्यू रखना है।
अच्छा, अब कोई कमेंट करते हैं, दो सवाल मेरे पास और हैं। सरवर साहब, ये बताइएगा कि अफगानिस्तान में क्या में अमन की कोशिशों में भारत का रोल कितना हम देखते हैं आप?
मेरे ख्याल में अभी तक भारत का कोई रोल नहीं था। जो अंदेश अफगानिस्तान में था वो ये था कि प्रॉक्सी वार जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान था अफगानिस्तान में, और करजई ने उसको खुला खुलम उसको सपोर्ट दे रहा था। बलोच जो थे, बलूचिस्तान के प्रोविंस में अफगानिस्तान के इंटेलिजेंस उसको सपोर्ट दे रहे थे। दूसरी साइड पे भी करजई जो पाकिस्तान के साथ वाबित खराब थे। मेरे ख्याल में इंडिया का कोई इतना रोल नहीं हो सकता। सारा रोल जो है पाकिस्तान का हो सकता है। पाकिस्तान के साथ हमारा बहुत लंबा सरहद है। अफगानिस्तान इकोनॉमिकली बिजनेस वाइज डिपेंडेंट है पाकिस्तान पे, लोग की हिस्ट्री सब कुछ बहुत जरूरी है। इंडिया के साथ सिर्फ हमारा ये हो सकता है कि इंडिया अशरफ गनी नरेंद्र मोदी को बताए कि आजकल हालात चेंज हुए, बिल्कुल आपके इंटरेस्ट जो है अफगानिस्तान में, पाकिस्तान उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा और आप पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट है या हमारा जो जमीन है उसको नहीं इस्तेमाल करना है। तो मेरे ख्याल में इंडिया इस भी खुश है कि अफगानिस्तान के साथ कम अज कम उनके रवाबित हो, अच्छे रवाबित हो। और जिस तरह मैंने बताया था कि ट्रेड जो है बहुत जरूरी, अशरफ गनी बहुत ज्यादा अहमियत दे रहा है ट्रेड पे, इंडिया के साथ ट्रेड हो जाए, लेकिन वो ट्रेड भी सिर्फ पाकिस्तान से मुमकिन है। लेकिन अभी तक इंडिया की जो कोशिश है अमन के लिए कोई खास कोशिश नहीं थी, क्योंकि इंडिया का कोई रोल नहीं था उसमें।
अच्छा, बहुत शुक्रिया सरवर साहब। डॉक्टर मुनीश, एक क्विक कमेंट करिएगा कि आपने अभी बात की गुड और बैड टेररिज्म की बात की और दहशतगर्दी की ये जंग है, अभी आप सरवर साहब की भी राय सुन रहे थे, इसमें किस तरह से भारत की मदद, भारत अफगानिस्तान की मदद कर सकता है, किस तरह से आप इसको देखते हैं? बिल्कुल क्विक कमेंट।
देखिए, इसमें तो बहुत तरीके से जो मदद किया जा सकता है, जैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान में टेररिज्म को लड़ने के लिए जो शुरुआती दौर में जिस तरह से अमेरिका की मदद कर रहा था और हिंदुस्तान अब डायरेक्टली लड़ रहा है, तो दोनों को ओवरट एंड कोवर्ट तरीके से नेशन स्टेट्स आपस में एग्रीमेंट्स करते हैं ताकि जो कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाए। हो सकता है ओवर्ट हो सकता है ये कोवर्ट तरीके से जो है मदद की बात हो सकती है।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुनीश कुमार, भारत से हमारे साथ थे। और यहाँ पे हमारे साथ थे सरवर अहमद जई, जो कि अमेरिका में मुकीम अफगान तजियाकार हैं, बड़े मुमताज़ नाम है एक, और साबिक सदारती उम्मीदवार भी रह चुके हैं। तो अब हम प्रोग्राम में एक आईडी लेते हैं, स्टेशन आईडी, और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि जब हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ेंगे तो आपकी मुलाकात कराएंगे एक बेहद स्पेशल मेहमान से, जो कि हमारे साथ इसी स्टूडियोज़ में होंगी। तो आइए एक छोटी सी आईडी लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
सब पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान, जानिए facebook.com/voaurdu या twitter.com/urduvoa, हमसे राब्ता कीजिए urduvoa.com पर। व्हाट्सअप पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान, urduvoa.com।
मेरी और आपकी दुनिया तब्दील हो रही है, ब्रेकिंग न्यूज, टॉप स्टोरी, एक्सक्लूसिव, सबसे पहले, सबसे आगे। लेकिन इस सब में मैं और आप कहां हैं? जानने के लिए रहिए मेरे साथ, मैं हूं ताबिंदा नेगी।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से आप प्रोग्राम सुन रहे हैं जहां रंग, और आज के प्रोग्राम जहां रंग में हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं, जैसा कि हमने आपसे कहा था, हमारे प्रोग्रामों की एक बेहद जानी पहचानी शख्सियत जिनके लिए मेरा तारुफ होता है, याद होगा फौजिया को भी, वन एंड द ओनली डॉक्टर फौजिया सईद। तजियाकार हैं, मुसन्नफा हैं, इंसानी हकूक़ की अलमबरदार हैं, औरतों और नौजवानों की फलाह बहबूद के लिए हर वक्त काम करती हैं, ये हैं डॉक्टर फौजिया सईद। अमरीका के मारूफ वुड्रो विल्सन सेंटर में पाकिस्तानी स्कॉलर के तौर पर भी काम कर रही हैं, पाकिस्तान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फोक एंड ट्रेडिशनल हेरिटेज की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, और ये बात हम बड़े फ़ख्र से कह रहे हैं बिकॉज़ ये पहली खातून हैं जो पाकिस्तान के इस मुनफरद इदारे की, मुनफरद इदारा अभी आप हम इनसे बात करेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि किस तरह से हम इसको एक मुनफरद इदारा कह सकते हैं, एक सरबराह के तौर पर मुंतखब हुई हैं, पहली खातून हैं। तफसीली मुलाकात है इनसे, इंसानी हकूक़ की सूरत हाल से लेकर हम बात करेंगे लोक वर्से की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तक, और ये जो सफ़र है और जो इसमें जो संग मील इनके आए हैं रास्ते में बहुत। डॉक्टर फौजी सईद, बे इंतहा आपकी मैं शुक्रगुजार हूँ आपके वक्त के लिए, आपकी शिरकत के लिए इस नए प्रोग्राम जहाँ रंग के लिए। पहले तो ढेरों मुबारकबाद आपको,
बहुत शुक्रिया
आपके इस नए मनसब पर, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फोक एंड ट्रेडिशनल हेरिटेज की आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हुई और आपने इदारे का इंतज़ाम संभाला
जी।
अच्छा, अब आपसे हम सवालों का आगाज़ करते हैं।
ज़रूर,
ये बताइएगा कि इस्लामाबाद में जब लोग एक बड़ा मशहूर और मारूफ मकाम है शक्करपड़ियाँ, वहाँ जाते हैं, पौधे हैं बहुत सारे, ग्रीनरी है, दरख्त हैं, अच्छा या यूँ कहिए इंतहाई खूबसूरत एक फितरी माहौल है, बड़ा खूबसूरत जगह पर आपका दफ्तर
जी, बिल्कुल है,
कुछ इमारतें हैं, अच्छा वहाँ कुछ दरवाजे भी हैं, कुछ मुख्तलिफ अलामतें भी हैं, चीज़ें देखते हैं लोग जो हमारे लोक वर्से की अलामतें हैं, ये हम सबको ही अब पता है क्योंकि वो जब से वहाँ पे वो चीज़ें हैं लोगों को आहिस्ता आहिस्ता मालूम होने लगा है कि ये क्या चीज़ें हैं। लेकिन आप ये बताइए कि ये लोक वर्से का अदारा ये आखिर करता क्या है?
देखिए, ये बना था भुट्टो साहब के दौर में, फैज़ अहमद फैज़ साहब को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि वो कल्चरल पॉलिसी एक बनाएंगे पाकिस्तान के लिए, और उस वक्त फाउंडेशन रखी गई दो नेशनल इदारों की, एक है पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स जो कि कंटेम्प्रेरी कल्चर को देखता है, और एक है लोक विरसा जो कि ट्रेडिशनल कल्चर को देखता है। तो इन इदारों की जड़ उस वक्त पड़ी थी 70s में, अर्ली 70s में। तो जो मेन मकसद है वो ये है कि जो हमारी कल्चरल जो ट्रेडिशंस हैं उनको प्रिजर्व करना, उनको डॉक्यूमेंट करना, उन पर रिसर्च करना, उनको डिसेमिनेट करना, प्रमोशन आप कह लो कि सबसे ज़्यादा अहम इसका काम है। मगर मैं समझती हूँ कि अभी तक ज़्यादातर फोकस जो है वो कलेक्ट करने पे, दो म्यूज़ियम्स हैं इदारे के पास, एक मीडिया स्टूडियो है, मीडिया आर्काइव्स हैं, लाइब्रेरी है, अपनी पब्लिकेशंस भी हैं, एक ज़माने में हम रिसर्च एक जर्नल भी छापते थे, लेकिन मेरा जो फोकस है वो ज़्यादा डिसेमिनेशन के ऊपर रहेगा।
अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए, जब भी कोई माशरा, जब भी हम अपने किसी भी माशरे को देखते हैं या मुल्क तब्दीली के अमल से गुज़रता है, ज़ाहिर है कि जब एक मुल्क बनता है तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसमें तब्दीली के मुख्तलिफ मराहल से वो गुज़रता है, तो उस वक्त पुरानी अकदार और नई अकदार का आपस में तसादुम भी होता है, वैल्यूज़ टकराती हैं, और उसमें क्या होता है कि कभी कभी रवायात और जो पुराना सकाफ़ती हमारा वरसा है उसको कुछ थोड़ा नुकसान ज़रूर पहुंचता है। तो आप मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान में इस रवायती कल्चर को ज़िंदा करने का आपने बीड़ा उठाया हुआ है, अब जदीद ज़िंदगी के तकाज़ों से भी आप इसको साथ साथ मिला रही हैं ताकि लोगों को एक आम, जिसे कहते हैं मेन स्ट्रीम में ला के मुतारिफ कराया जाए कि ये वो लोग हैं जो कि हमारी रिवायतों को सहारा दिए हुए हैं। सबसे अहम काम क्या है आपका?
मैं देखती हूँ इस प्रोसेस में बहजत, मैं समझती हूँ कि एक बहुत अहम चीज़ है जो हमें नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए, और वो ये है कि कल्चर जो है वो धीरे धीरे ग्रूम होता है। वो आपको जैसे आप पौधा उगाते हैं तो आप थोड़ी थोड़ी शाखें काटते हैं, उसमें से वीड्स वगैरह निकालते हैं, तो ये बड़ा अहम है कि कल्चर को भी हम इस तरह से उसकी प्रूनिंग करें। होता क्या है कि बहुत सी बिद्दतें आ जाती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमें तब्दील करनी होती हैं। अब आप ठीक है कि आप चाटी में लस्सी बनाते हैं और आपको उस लस्सी का मज़ा कहीं और नहीं आता है, लेकिन ये जिस रफ्तार से ज़िंदगी जा रही है, अब अर्बन घरानों में चाटी की लस्सी नहीं बनती है, مگر آپ کیسے اس کو ٹرانسفارم کرتے ہیں اور کیسے اپنی یاد کو بھی ساتھ جوڑ کے رکھتے ہیں اور اسی کو آگے تبدیل کر لیتے ہیں, یہ چیز ضروری ہے. بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جب ہم کلچر کی تجدید کرتے ہیں یا ہم اس کو پروموٹ کرتے ہیں تو ہم شاید وقت میں پیچھے جانے کی کوشش کر رہے ہیں, مگر ایسا نہیں ہے. اب شلوار قمیض کی میں آپ کو مثال دے دوں کہ کیونکہ عورتوں نے زیادہ میں سمجھتی ہوں فلیکسیبلٹی کا اظہار کیا اور گرم موسم کے لیے سرد موسم کے لیے فارمل ویئر وہ اب چینج کرتی گئیں لباس کو, تو شلوار قمیض سروائیو کیا. اگر ہم جاپان کے کیمونو کی طرح اس کو ایک ہم سرد خانے میں ڈال دیتے تو شاید جس طرح وہاں اب نہیں پہنا جاتا, ہارڈلی پہنا جاتا ہے, تو شاید شلوار قمیض بھی ایسے ہوتا. ہمارے مرد ہاں یہ ضروری ہوتی ہے تبدیلی لانا. اس میں آپ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم لوز آؤٹ کر رہے ہیں.
صحیح.
آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک زمانے میں ہیر رانجھا کے گیت ہوتے تھے یا جگے کے ایڈونچرز کے اوپر گیت ہوتے تھے, تو آج کل کے جگے دوسرے ہیں, ان کے اوپر بھی گیت ہونے چاہیے.
اچھا, آپ کا شاندار کیریئر بہت سارے اشروں پر, کئی ڈیکیڈز ہیں اس کے اندر, مختلف اس کی ڈائریکشنز ہیں, مختلف اس کی جہتیں اور سمتیں رہی ہیں. خواتین اور وہ بھی معاشرے کی ستائی ہوئی خواتین, بہت ان کو آپ نے آواز دی ہے. لوک ورثے, اب لوک ورثے کے آپ سربراہ ہیں اس ادارے کی, اب آپ اپنے ان کاموں سے کس طرح سے نمٹیں گے؟
دیکھیے, میں تو ان کو دونوں کو ساتھ ساتھ ہی دیکھتی ہوں, میں ان سے الگ نہیں کر سکتی, کیونکہ میری آنکھ جو دیکھتی ہے وہ ٹھیک ہے کہ میں ایک ادارے کی سربراہ ہوں, لیکن ایک وہ عورت کی آنکھ بھی ہے. ابھی ہمارا ایک میلہ ہو رہا تھا 10 دن کا, بھرپور قسم کا میلہ تھا, اور اس میں شام کو ہماری میوزک نائٹس ہوتی تھیں, تو ہمارا جو آڈیٹوریم ہے وہ اوور فلو کر رہا ہوتا تھا لوگوں سے. تو میں دیکھتی ہوں کہ شروع میں خواتین آ کے بیٹھتی تھیں, بڑی تالیاں والیاں بجائے, جیسے جیسے رش آتا تھا اور وہ کونوں میں سمٹتی بالکل آخری سیڑھیوں میں رہ جاتی تھیں. تو میں نے اناؤنس کیا کہ اگلی دفعہ ایک جو ہوگا وہ آل ویمن کانسرٹ ضرور ہوگا. تو وہ اور میرا پہلا پروگرام بھی 8 مارچ آ رہی تھی, تو ہم نے ویمن فوک سنگرس کو ٹریبیوٹ پیش کیا جو کہ بہت ہی کامیاب فنکشن گیا. تو اس میں میں سمجھتی ہوں کہ دو طرح سے خواتین بہت اہم ہیں میرے لیے. ایک تو یہ کہ عورتیں جو ہیں وہ ریپوزیٹری آف کلچر ہیں, یعنی کسی بھی سوسائٹی میں, ساؤتھ ایشیا میں تو خاص طور پہ ہم لوگ دل ہیں فوک ہیریٹیج کا, ہم سمو کے رکھتے ہیں اپنے آپ میں گیت, زبان, رشتے, روایتیں, ریچولز, یہ خوبصورت کرافٹس. تو اس لحاظ سے اگر ہم نے کلچر کو سنبھالا ہے تو میں سمجھتی ہوں عورتوں کا بہت بڑا ایک کردار ہے. اور دوسرا, جہاں جہاں ہم ان کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ میں تو جب تک ہوں میں ان کو واپس لے کے
آئیں گی. اچھا ڈاکٹر فوزیہ, آپ کا تعارف اگر میں ایک تفصیل سے کراؤں تو بات کرنے کا تو وقت ہی نہیں بچے گا, اتنے کام آپ کر چکی ہیں. 1991 میں لے چلتے ہیں
جی,
پاکستان میں خواتین کے لیے پہلا کرائسس سینٹر کھولا, تو بیداری نام تھا اس کا, آپ ہی اس کی بانی بھی رہیں
جی.
ہاں, اس کے لیے کیا موٹیویشن تھی؟
میرے لیے کوئی باہر کی موٹیویشن نہیں تھی. مجھے ہمیشہ سے, میری زندگی جیسے انسان گزارتا ہے اس میں جو ہرڈلز آتے ہیں اس کو آپ ریزولو کرتے ہو, تو وہ پھر بعد میں لوگ ایسے کہتے ہیں خواتین کے لیے کام کیا, لیکن وہ بیسیکلی اپنی ذات سے جڑا ہوا ہی ہوتا ہے. بہت وائلنس دیکھا ہے ارد گرد بھی, اپنے پیاروں کے ساتھ بھی, اور اس کو ریزولو کرنے کی کوشش کی. کوئی چیز نہیں تھی, سروسز نہیں تھی, تو ہم نے سوچا ہم خود شروع کرتے ہیں. ہم بڑے اس سے کانفیڈنس سے کہا کرتے تھے کہ یہ اسلام آباد کی عورتوں کے لیے, کیونکہ عام طور پہ لوگ جب اس طرح کی چیز شروع کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہماری بیچاری غریب بہنوں کے لیے. ہم کہتے تھے کہ نہیں, یہ ہم اسلام آباد کی عورتوں کے لیے, ہم نے خود بنایا ہے, اپنے لیے سروس بنائی. تو میں سمجھتی ہوں کہ میرا تو ہمیشہ یہ, میں پرسنل پروفیشنل میں ڈیوائڈ کر نہیں سکتی اپنا کام.
صحیح,
میری ساری چیزیں ہی پرسنل بھی ہیں, پروفیشنل
بھی ہیں, دونوں جب تک ساتھ ساتھ نہ چلیں اس وقت تک اس میں شاید اتنی اسٹرینتھ بھی نہیں آتی. اچھا, ابھی بہت ایک خیر بہت سارے واقعات اب پاکستان میں کبھی ایسے ہوتے ہیں جب جو ہمارے دل پہ ہاتھ ڈالنے لگتے ہیں. ابھی دا فلو ٹو ٹی ایف ٹو کی جو ڈائریکٹر سبین محمود, ان کو سر عام گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا. پیچھے کئی چیزیں ہیں, اس وقت بھی وہ بلوچستان کے بارے میں ایک سیمینار تھا جب وہ واپس آئی تھیں, اس سے واپس آ رہی تھیں, شرکت کر کے لوٹ رہی تھیں. اس سے پہلے بھی کچھ اور سماجی کارکن ہیں, خاص طور پر جو ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں یا انسانوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں, ان کے لیے کافی مسئلہ جو ہے
جیسے
رضا رومی کے ساتھ بھی بات ہوئی. اب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ ایسی آوازوں کو, ظاہر ہے کہ جب اس طرح کی کوئی چیز سامنے آتی ہے تو ایسی آوازیں دب جاتی ہیں اور ڈسکریج بھی ہوتی ہیں, تو اس طرح سے کس طرح ان کو تحفظ دینے کی کیا
مجھے لگتا ہے پاکستان بہت بہادر قوم ہے. ہم نے بڑے بڑے برے وقت گزارے ہیں اور یہ آوازیں ہم نے دبنے نہیں دی اور بہت لوگوں نے قربانی دیا. اور میں یہ نہیں سمجھتی کہ ہر ہمارے جیسے ہر ایک کو قربانی کی بھینٹ چڑھ جانا چاہیے, اس کی روک تھام ہونی چاہیے, اس کی پوچھ گچھ ہونی چاہیے. مگر میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ جو جذبہ ہے قوم کا وہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہماری کیسی کیسی بری اور ظالمانہ ڈکٹیٹرشپس بھی گزری ہیں, لیکن جو جمہوریت کی آوازیں تھیں, جو پروگریسو آوازیں تھیں, روشن خیال آوازیں تھیں, وہ خاموش کوئی نہیں کرا سکا. سبین کو میرا سلام ہے اور سبین کے ساتھ ان ساری آوازوں کو جو ابھی بھی زندہ ہیں اور یہ رسک لے کے ہر روز اپنی آواز اٹھاتے ہیں. جو ایک اس کے لیے ایک ریلی ہوئی, میں مجھے بہت اچھی ایک بات لگی کہ انہوں نے ماسک بنایا ہوا تھا اس کے چہرے کے ساتھ, ہرک نے اپنے آگے وہ لگایا ہوا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب وہ آوازیں ہیں اور ہم یہ آوازیں بند نہیں کریں گے, چاہے جو مرضی ہو,
ڈسکریج نہیں ہو سکتے. فوزیہ, آپ نے پاکستانی معاشرے میں ہر طبقے کے ساتھ کام کیا ہے
جی,
اور بالکل گراس روٹ لیول پہ جا کے آپ نے سروے کیے ہیں. آپ کی ہم مختلف جگہوں پہ تصویریں دیکھتے ہیں, آپ مختلف جگہوں پہ بیٹھی ہیں, دیہات ہے, گاؤں ہے, بہت اندرون کا دور افتادہ علاقے ہیں جہاں جا کر آپ لوگوں کی آواز بنتی ہیں. آپ کے خیال میں ہمارا معاشرہ ایک اعتدال پسند پاکستانی معاشرہ رہا ہے جس میں بہت ساری آوازیں اٹھیں, بہت سارے لوگوں نے کام بھی کیے
جی,
چاہے ان کو بہت زیادہ اس وقت نمایاں اس طرح نہیں کیا گیا, لیکن آپ کے خیال میں چونکہ آپ ہر جگہ پر کام کرتی ہیں, ہر طبقے کے لوگوں کے ساتھ کام کرتی ہیں, کس طرح سے یہ جو ایک اعتدال پسند معاشرہ انتہا پسندی کی طرف کیسے چلا گیا؟
دیکھیے, دھیرے دھیرے گیا, ہماری آنکھوں کے سامنے گیا, ایسے اچانک ایک دن نہیں ہوا یہ. جہاں روک تھام کرنی چاہیے تھی وہاں روک تھام نہیں ہوئی, اور جہاں بڑھاوا دینا چاہیے تھا جن چیزوں کا وہاں ہم نے بڑھاوا نہیں دیا. اس میں ایک بات جو میں بہت زیادہ جو آج کل جو میرا کام ہے اس سے بھی جڑتی ہے, وہ میں یہ کہوں گی کہ جب پرفارمنگ آرٹس آپ ایک سوسائٹی سے نکال لیتے ہیں تو وہ صرف ایک ڈھانچہ رہ جاتا ہے, اور بہت ہی روکھا سوکھا ڈھانچہ, اور جو کافی وائلنٹ ہو سکتا ہے. واپس جیسے کہ سوکھی ہوئی اور ڈراؤٹ یافتہ زمین کو ہم کریک سے بھری ہوئی ہم واپس پانی ڈالتے ہیں, میں سمجھتی ہوں پرفارمنگ آرٹس اور کلچرل ایکٹیویٹی یہ اس پانی کا کام دے سکتا ہے کہ جو واپس وہاں پر سبزہ اگائے. مگر ہمارے معاشرے میں جو ہوا ہے یہ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے کیا ہے. ہم نے پرفارمنگ آرٹس کو سٹگمٹائز کیا, ہم نے کہا یہ بری بات ہے, موسیقی بری بات ہے, خواب دیکھنا بری بات ہے, کریٹو ہونا بری بات ہے, یہ تخلیق بری بات ہے. تو یہ سب کر کے ہم نے خود اپنے معاشرے سے جو چیزیں اینٹی بایوٹک تو نکال دی نا, تو پھر بیماری جو امیون سسٹم تھا وہ ہم نے نکال دیا, تو بیماری تو لگنی تھی پھر ہمیں.
چلیں ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس کو بہتر کرنے کی کیا صورت ہوگی, اور اس کے لیے کہاں کہاں کس کس جگہ پر جا کر آپ کام کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں. گزشتہ برس آپ نے آپ کے بارے میں ایک ڈاکیومنٹری بنائی, بڑے ہم اپنے سننے والوں کو بھی بڑے فخر سے یہ بات بتاتے ہیں کہ یہاں پر ایک غیر ملکی ادارے نے ڈاکٹر فوزیہ سعید کی جو اچیومنٹس تھیں ان کے اوپر یہ ایک ڈاکیومنٹری بنائی تھی, آئی ایم ناٹ الون. اس وقت میں چاہوں گی کہ اپنے سننے والوں کو اور اپنے دیکھنے والوں کو تھوڑی سی وہ ڈاکیومنٹری کا کچھ حصہ دکھائیں, اور اس کے بعد آپ ہمیں اس کے بارے میں کچھ بتائے گا بھی.
ضرور
جی, آئیے یہ دیکھتے ہیں.
مجھے خاتون کی کال آئی اور انہوں نے مجھے بتایا کہ کچھ خواتین مل کے ایک تحریک چلانا چاہتی ہیں. ان کا مقصد پاکستان میں جنسی تشدد اور ہراسیت کے خلاف ایک قانون متعارف کرانا ہے.
کیسا آغاز تھا, بے صدا ساز تھا اس سفر کا, مگر میں اکیلی نہ تھی. خواب آنکھوں میں تھے, سہمے سہمے ہوئے تھا جنوں ہم سفر, میں اکیلی نہ تھی.
جو ان خواتین کے ساتھ ہوا اس درد کو تسلیم کرنا ہے اور زندگی میں آگے بڑھنا ہے. فوزیہ نے انہیں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیا.
باوقار زندگی کا حصول ہمارے گھروں میں, کام کاج کرنے کی جگہوں پر, اور پھر میری اپنی زندگی کا تجربہ, اس ساری تحریک کا خیال یہیں سے آیا. اور جب میں نے دوسرے لوگوں سے بات کی تو بہت ہی آسان تھا, کیونکہ سب لوگ جو ہے جڑتے گئے اور سب نے کہا ہاں ہاں یہی تو روز مرہ کا مسئلہ ہے. میں اقوام متحدہ کے لیے کام کر رہی تھی اور یہ ایک ایسی نوکری ہے جس کا لوگ خواب دیکھتے ہیں. تب مجھے یہ اندازہ ہوا کہ میری نوکری کے خوشگوار تجربے کے ساتھ ساتھ ایک تجربہ اور بھی تھا, اور وہ پریشان کن حد تک تکلیف دہ تھا. ہراسیت ایک کولیگ کی طرف سے, اصل میں تو وہ زیادہ تھی, لیکن ان میں سے ایک کولیگ نے بہت ہی میری جان کھائی ہوئی تھی. مجھے 3 سال لگ گئے بولنے کا فیصلہ کیا. جب میں نے آواز اٹھائی تو دھیرے دھیرے یہ بات پھیلی اور پتہ چلا کہ دفتر میں تمام خواتین کو یہی پریشانی تھی. ہم میں سے 11 عورتوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے اس کولیگ کے خلاف جنسی ہراسیت کا کیس دائر کرنا ہے.
اور یہ ڈاکٹر فوزیہ کو سے ہمارے سامنے بھی بیٹھی ہیں, ہم ان کو دیکھ بھی رہے تھے, جو کہ ان کی کاوشوں کے اوپر, ان کی جد و جہد کے اوپر جو کہ فلم بنائی گئی ہے, ڈاکیومنٹری فلم تھی ایک مختصر سی. تو فوزیہ, اس کے علاوہ آپ نے ظاہر ہے کہ اس میں آپ نے کافی چیزیں خود ہی بتا دی ہمارے سننے والوں کو جی. کہ کس کس طرح سے آپ کیا کیا کام تھا اس کے پیچھے, خاص طور جی. سے کیا آپ کے پس پردہ اس کے کیا موٹیویشن تھی یا محرکات اس کے کیا تھے کہنا چاہیے. اچھا, اب تھوڑا سا بات کرتے ہیں وڈرو ولسن سینٹر کی بھی, جو یہاں پر بھی آپ مختلف اداروں میں, اس سے پہلے ڈیموکریسی انڈاومنٹ ڈیموکریسی میں بھی آپ نے کام کرتی رہی, امریکی اداروں میں بھی کافی کام کیا, پڑھا بھی آپ نے یہیں سے. تو اب یہاں پر جو وڈرو ولسن میں کام کر رہے ہیں سینٹر میں, وہ کس چیز کے بارے میں اور کیا موضوعات ہیں آپ کے؟
یہ میں پاکستان فیلو رہی ہوں وڈرو ولسن سینٹر میں, ابھی میں آئی ہوئی ہوں اس کی فائنل جو میری پریزنٹیشن ہے ریسرچ کی کرنے کے لیے. میں عورتوں کی تحریکیں اسٹڈی کر رہی تھی.
اچھا,
اور جس کا بھی آپ نے ویڈیو کلپ دکھایا, یہ تحریک کا نام آشا تھا جو اس سارے کیس کے بعد اٹھی, اور 10 سال میں ہم نے پھر جنسی ہراسیت کے خلاف لاز پاس کرائے. تو ایک تحریک وہ ہے, مگر اور کئی ایسی تحریکیں ہیں جس میں عورتوں نے یا تو لیڈ کردار ادا کیا یا پھر مردوں نے بھی ساتھ کام کیا, مگر عورتوں کا ایک بہت ہی اہم رول رہا. تو مجھے لگتا ہے کہ باہر سے بیٹھ کے لوگ جو ہیں پاکستان کو دیکھتے ہیں تو ان کو عورت ہمیشہ روتی پیٹتی ایک وکٹم نظر آتی ہے, لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں کہ عورتوں نے کتنی سٹرگل کر کے اور کتنی چیزیں پاس کرائی ہیں یا پالیسیز بنوائی ہیں. تو میں وہ تحریکوں کو لکھنا چاہتی ہوں اس کے بارے میں, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہماری عورتیں بہت بہادر ہیں اور بڑی اسٹریٹجی کے ساتھ وہ تحریک چلاتی ہیں.
اچھا, اب بڑے دلچسپ سوال کی طرف آتے ہیں جو مجھے بھی ہمیشہ بڑا دلچسپ سوال لگا. جی, آپ نے پاکستان کے معاشرے میں بڑے بولڈ موضوعات کے اوپر بات کی ہے, کچھ جن کے بارے میں عام طور پر بڑا اظہار مشکل سمجھا جاتا ہے کہ ایکسپریشن اس کا کافی مشکل تھا, یا پھر جیسے آپ کی کتاب کا نام ہے ٹیبو کی طرح کی بات آپ کر لیجئے. اتنی جرأت, اتنی موٹیویشن کا لفظ میں بار بار آپ کے لیے استعمال کرتی ہوں, کہاں سے ملی اس قدر حساس اور نازک موضوعات کا جب آپ انتخاب کرتی رہیں؟
میرے خیال ہے ہم جتنے بھی ایکٹیوسٹ ہیں, ہمارے گھر کا ماحول جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس وجہ سے کہ ماں باپ کی پرورش, گھر میں کتنی بات چیت ہوتی ہے, گھر میں سوال کرنے کی اجازت ہے کہ آپ کو شٹ اپ کرا دیا جاتا ہے, آپ کو کتنی انفارمیشن دیتے ہیں, کتنا ایک پرورش جو چیز ہے. بعض لوگ تعلیم کی بات کرتے ہیں, میں ہمیشہ پرورش کی بات کرتی ہوں. اور آپ دیکھیں گے کہ ملالہ سے لے کے اور بھی جتنے ایکٹیوسٹ ہیں, آپ ان کے گھروں کو دیکھیے تو وہ ایکٹیوسٹ ہی لوگوں کے بچے ہیں یا وہ ان کے گھروں کا ماحول ایسا ہے. تو ایک تو یہ بات ہے, دوسرا میں سمجھتی ہوں کہ میری فیملی میں بڑی اسٹرانگ عورتیں رہیں, میری نانی, میری امی, میں بھی اسی لینیت سے اسی طرح سے میں آگے آتی ہوں, وہ بات ہے. پھر دوسرا بات میں نے پہلے بھی کی تھی کہ ذاتی زندگی اور جو پروفیشنل زندگی ہے وہ ہم عورتوں کے لیے بعض اوقات بہت جڑی ہوئی ہوتی ہے.
صحیح,
کیونکہ میں اس اسٹیج پہ بھی آ کے میں اگر مارکیٹ میں جاؤں گی تو کوئی نہ کوئی جملہ کس دے گا میرے اوپر, تو وہ یہ نہیں دیکھے میں کوئی گلے میں لٹکا کے نہیں پھرتی اپنی ڈگری یا یہ کہ جی میری یہ پوزیشن ہے یا میری یہ ڈگری ہے. ایک عورت ہوں نا,
مائنڈ سیٹ,
تو وہ مائنڈ سیٹ وہی ہے جو پدرشاہی نظام کا ہے. تو اس وجہ سے ہم لوگوں کے لیے یہ زیادہ آسان ہوتا ہے کہ ایک عورت کی تکلیف باقی ساری عورتیں بھی فیل کریں.
اچھا, یہ مائنڈ سیٹ کی بات, میں اگلی بات بھی آپ سے, اس کے ہمیں اپنے مختلف ہمارے سننے والے جانتے ہیں کہ ڈاکٹر فوزیہ سعید سے ہماری گاہے گاہے بات ہوتی رہی اور ہم اکثر یہی بات کرتے بھی رہے, پوچھتے بھی رہے کہ مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری چیزوں کے بارے میں, چاہے وہ انتہا پسندی کے رویے کے بارے میں ہو, چاہے وہ عورتوں کے بارے میں ہو, چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو, اس کے بارے میں ایک خاص مائنڈ سیٹ جو ہم طے کر لیتے ہیں. تو آپ جب ان لوگوں کے ساتھ کام کرتی ہیں, مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنے کے لیے کس طرح سے کوششیں کر رہی ہیں اور کیا کیا اب تک کیا آپ نے؟
یہ میرا خیال ہے بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے, اس لیے کیونکہ جو کام کا اصل میں اثر ہونا ہے وہ اسی چیز سے آتا ہے. کام کرنے کو تو انسان بہت کچھ کر سکتا ہے, لیکن کوئی چیز ایسا ہوتا ہے کہ جو واقعی اثر کرے, چینج لے کر آئے. ایک بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ انٹلیکچوئل اس میں چلے جاتے ہیں. جو چینج آتی ہے وہ انٹلیکچوئل ڈبیٹ سے کم آتی ہے جتنا دلوں کو دل سے جوڑنے میں زیادہ آتی ہے. جب جیسے وائلنس کا ایشو ہے, اگر اس پہ انٹلیکچوئل ڈبیٹ ہوتی رہے تو لوگ اپنے رویے نہیں بدلتے. جب ان کے دلوں کو کوئی بات چھوتی ہے تب وہ اپنا رویہ بدلتے ہیں. تو آپ کو اور طرح کی اسٹریٹجیز یوز کرنی پڑتی ہیں اس کے لیے. دوسرا, میں کبھی جارگن استعمال نہیں کرتی, میں خود اس سے بہت الجھتی ہوں. جینڈر کا لفظ میں ہارڈلی کبھی میری کبھی ٹریننگز میں آتا ہے, یا یہ مین اسٹریمنگ اور اس قسم کی چیزیں میں نہیں بولتی. آپ اسی آدمی سے بحث کر رہے ہوں گے اور وہ رزسٹ کرے چلے جائے گا. جب سادہ سا میں سوال پوچھوں کہ آپ کی بیٹی اسکول جاتی ہے اور آپ اس کو اکیلے جانے دیں گے یا آپ اس کو, وہ کہتے ہیں نہیں نہیں حالات بڑے خراب ہیں. اور جیسے میں اس کی بات شروع کروں تو وہ آدمی ساتھ میرا ٹیم پلیئر ہوتا ہے, وہ میرے ساتھ جڑ کے میری لڑائی میں شامل ہوتا ہے. جب اس کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے,
صحیح,
کیونکہ میں مردوں عورتوں کو بانٹتی نہیں ہوں کبھی, اس وجہ سے کہ جو عورتوں کے جن ایشوز پہ میں کام کرتی ہوں اس میں مردوں کا بھی دل بہت دکھی ہوتا ہے. اگر بیٹی پٹتی ہے تو باپ بھی روتا ہے, بھائی بھی روتا ہے. تو اس وجہ سے میں اس طرح سے معاشرے کو نہیں بانٹنے میں دلچسپی رکھتی کہ آپ, تو یہ ہے کہ جو برا کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو ہم سب اچھا, جو اچھا سوچتے ہیں وہ مل کے ان کے دل کو چھوئیں تو تب وہاں مائنڈ سیٹ چینج
ہو جاتا ہے. اچھا, ایک بڑا دلچسپ سوال جو ہم نے آپ سے پہلے تو کبھی کیا نہیں, آپ کے بارے میں ایک, اور جو بہت سارے لوگوں کو شاید پتا بھی نہیں, یہ سکوبا ڈائیونگ کا کیا معاملہ ہے بھائی؟ وہ کہتے ہیں, یہ باقاعدہ جناب ڈاکٹر فوزیہ سعید کے تعارف میں لکھا ہوا ہے کہ سکوبا ڈائیونگ کی یہ ماہر ہیں, جو کہ بہت کم پاکستانی خواتین ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں یہ کرتی ہیں, بہت ساری اچیومنٹس کرتی ہیں. جی یہ کیا ہے؟
اچھا, یہ پہلے تو مجھے سوئمنگ بھی نہیں آتی تھی. میں فلپینز اپنے ہسبینڈ کے ساتھ گئی.
اچھا,
تو وہاں پر پہلے میں نے سوئمنگ سیکھی, لیکن ہمارے یہاں عورتوں کو ایکسیس نہیں ہوتا. بلکہ بہت سے لوگ, ایک دفعہ مجھے یاد ہے نہر, جو ہماری لاہور کی نہر, اس کی بڑی تعریف کر رہے تھے اور کہتے گرمی میں بڑی اچھی رہتی ہے. تو میں نے ان سے کہا آپ ذرا سا یہ نوٹ کر لیں کہ یہ صرف مردوں کے لیے ہے. تو 50% تو خواتین ویسے ہی انٹرٹینمنٹ ہو, کوئی بھی چیز ہو, اس سے نکل جاتی ہیں. تو یہ فلپینز میں نے سوئمنگ بھی سیکھی, اس کے بعد مجھے بہت شوق ہوا, میرے ہسبینڈ کرتے تھے, اور نیچے اتنے رنگ ہیں اور میں رنگوں پہ پاگل ہوں بالکل. تو جو اسکوبا ڈائیونگ میں میرے لیے بہت زیادہ دلچسپی ہے وہ تو جو نیچے کی دنیا ہے بالکل مختلف ہے. ہم نے ڈسکور اتنی نہیں کی ہوئی, ہم عورتوں نے خاص طور پہ.
اچھا,
کمال کی ایک چیز میرے لیے تھی.
اچھا, اب بالکل ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہوا. ایز آلویز جو میں ہمیشہ کہا کرتی ہوں کہ جب ڈاکٹر فوزیہ سعید کے ساتھ بات کریں تو اتنی مختلف باتیں اور اتنی مختلف چیزیں ہیں کہ ہم جسے کہتے ہیں نا گھنٹوں کے حساب سے بات ہو سکتی ہے ان کے ساتھ. تو اب چلتے چلتے وہی ایک بڑا جسے کہتے ہیں کہ جملہ ہوتا ہے کہ کچھ کہیے, کوئی ایک بات کہیے, بہت 30 سیکنڈز.
میں سمجھتی ہوں, ثقافت کے حساب سے میں کہوں گی, میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اپنی زندگی میں کانشیسلی واپس اپنے کلچر کو لے کر آنا ہے. ہم ادھوری زندگی نہیں جی سکتے, ہمارا معاشرہ ادھوری زندگی نہیں جی سکتا. جب تک ہم اپنے کلچر کو نہیں لے کر آئیں گے, ہماری اگلی جنریشن اپنی شناخت نہیں کر پائے گی, دو پاؤں پہ زمین کے اوپر مضبوطی سے کھڑی نہیں ہو پائے گی.
بہت بہت شکریہ اور جیسا کہ ہمیشہ سے آج بھی پھر وہی کہوں, ون اینڈ دا اونلی ڈاکٹر فوزیہ سعید سے ہم بات کر رہے تھے اپنے اس پروگرام جہاں رنگ میں. اب ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہوا چاہتا ہے. ہم اپنے سننے والوں کو بتاتے چلیں, ہمارے ساتھ پروڈیوسر تھے ارسلان شریف اور عریشا خان, اور ہمارے انجینئر سے راب میکلین اور رشاد سمتھ. بہچت آپ سے یہ پروگرام ختم کرنے کی اب اجازت چاہتی ہے. آپ سے میری ملاقات پھر ہوگی اسی پروگرام میں, اور ڈاکٹر فوزیہ سعید کا ہم ایک بار پھر بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ سے ہماری ملاقات پھر ہوگی اسی پروگرام میں اسی جگہ پر. آپ اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان. اردو VOA.